بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو شخص نیک کام کرے, مرد ہو یا عورت, لیکن ہو مومن, عقائد صحیح ہو, ایمان والا ہو, بس بے شک ہم اس کو پاکیزہ زندگی بخشتے ہیں اور بے شک ہم ان کو بدلے میں ثواب دیں گے بسبب ان کے اچھے کاموں کے. پہلے بھی عرض کیا کہ اس آیت شریفہ میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے دو بہت ہی عظیم چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے, ایک دنیا کی مزیدار زندگی اور ایک آخرت کا ہمیشہ کا آرام, اور یہ اس کو ملے گا جو ایمان والا ہوگا اور اعمال صالحہ کرے گا. اب اس کے اوپر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں بڑی تفصیل فرمائی ہے کہ ان میں وہ لوگ مراد نہیں ہیں جو دین کی بعض چیزوں پہ عمل کرتے ہیں اور بعض چیزوں کو پہ نہیں کرتے. میں نے اپنے حضرت نواب عشرت علی خان و قیصر صاحب سے خطب کتابت کے دوران ایک مرتبہ تقوی کی تعریف کے بارے میں ہو رہی تھی, مختلف باتیں لکھتا رہا. ایک بار یہ لکھا کہ تقوی یہ ہے کہ دین کی ہر چھوٹی بڑی بات پر عمل کیا جائے. تو حضرت نے کہا ہاں یہ بالکل تقوی اس کو کہتے ہیں اور تقوی کا مطالبہ ہے, تقوی پر ہدایت. تو یہ عمل سارے ایمان کے ساتھ تو یہی تقویٰ ہے, اسی کو اختیار کرنا ہے اور اس کا انجام پاکیزہ زندگی دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ کا آرام ہے. اور اس کی تفصیل میں جیسا آپ کو معلوم ہے دو مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ محض ظاہری اعمال کافی نہیں, نماز پڑھ لیا, روزہ رکھ لیا, حج کر لیا, لیکن دل میں کبر ہے, حب جاہ ہے, تکبر ہے, عجب ہے, خود پسندی ہے, بہت عام ہے, پنگی اصلاح نہیں کراتے, اور یہی وجہ ہے کہ حیات طیبہ ہمیں آج میسر نہیں. ان لوگوں کو بھی میسر نہیں ہے جو بظاہر دیندار بنتے ہیں, کیونکہ دل تو اندر سے کالا ہو رہا ہے, خرابیاں ہی خرابیاں ہیں, عورتوں میں بھی مردوں میں. عورتوں کے بارے میں تو وہ دل چاہتا ہے کہ عورتوں کو عرض کروں, عورتوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے, دین کو بالکل ہی غلط سمجھ رکھا ہے. دین اگر عورتوں کو اختیار کرنا اور مردوں نے بھی غلط سمجھا, مردوں کو تو اپنے دوستوں کو تو میں کہتا رہتا ہوں کہ دیکھو دین کا بڑا جز یہ ہے کہ خوش خلقی اختیار کرو اور بالخصوص بیوی سے, اس کے اوپر بڑی بشارت ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لیکن عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کلام پاک کی آیت ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ ان کو قوام بنایا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شوہر ہو کر بیوی سے دب جائے بے غیرت ہے, ان شدید بات, کیونکہ الرجال قوامون علی النساء, باپ ہو کر بیٹے سے دب جائے بے غیرت. تو یہ سوچنا چاہیے. اور اس کے بعد اس آیت کے بارے میں آگے پڑھو کیا ہے, اس میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. ایک تو فضیلت کی بات ہے, مردوں کو اللہ نے فضیلت ہی دے دی ہے, اس کا کون انکار کر سکتا ہے. پھر وہ بما انفقوا من المال, اور وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان بیویوں کے اوپر, اس لیے قوام ہے, اس لیے ان کے اوپر اللہ میں نے ان کو بنایا قوام. پھر آگے حکم ہے نا, اطاعت کرتی رہے اور اطاعت کرنا چھوڑ دیں تو یہ کرو ان کے ساتھ, ہے کہ نہیں. تو عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کی خدمت کے لیے, اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے, جیسے کہیں ہنسی خوشی مان دو, تب پاکیزہ زندگی تو اس وقت میسر ہوگی، مزیدار زندگی تو اس وقت میسر ہوگی جب مرد اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہوں اور عورتیں اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ عورتیں جو چاہیں کرتی پھریں پھر تو مزیدار زندگی ہوں. جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر میں امور عورتوں کی رائے سے طے ہوں گے اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا مضمون ہے، اس پر لعنت فرمائی ہے. تو لعنت جہاں ہوگی وہاں پاکیزہ زندگی کہاں سے ہوگی، وہاں کہاں سے پاکیزہ زندگی ہوگی؟ آج ہم نے اپنے تمام امور زندگی کو عورتوں کے ہاتھوں میں دے دیا. تو جہاں عورتوں کے ہاتھوں میں حکومت آ گئی، عورتوں کے ہاتھوں میں قبضہ آ گیا، وہ چاہیں گی وہ ہوگا، اور اگر آپ اس کے خلاف کریں گے تو فتنہ اور فساد ہے. تو وہاں کہاں سے پاکیزہ زندگی، یہ کہاں سے اعمال صالحہ ہے؟ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی عورتوں کی تربیت کریں اس معاملے میں. دیکھو اعمال صالحہ اس کو نہیں کہتے کہ روزہ کر لیا، نماز کر لیا. چنانچہ ابھی حرم شریف کے امام صاحب نے بھی جمعہ کے خطبے میں یہ حدیث شریف پڑھ کے سنائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ رات بھر عبادت کرتی ہے اور دن بھر نفل روزے رکھتی ہے. نفل عبادت اور نفل روزے میں کتنی کثرت ہے، لیکن اس کی زبان ایسی ہے کہ پڑوسی خوش نہیں اس سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ تو دوزخی. دیکھیے دوزخی کا حکم لگا دیا. یہ نفل نماز روزے کچھ کام نہیں، اخلاق خراب. اخلاق تو خراب ہوتی ہے اس کے دل خراب ہے، قلب کے اندر خرابی ہے. تو یہ حیات طیبہ تو اس وقت حاصل ہوگی جب ہم دین پہ پورا پورا عمل کریں گے. کچھ چیزوں پہ عمل کریں گے اور کچھ چیزوں پہ نہیں. یہ تو بھگتنا پڑے گا، قبر میں بھی بھگتنا پڑے گا. اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر ہوا، دو قبریں تھیں، اور فرمایا ان پہ عذاب ہو رہا ہے. اور ایک پہ عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ غیبت کی وجہ سے، اور دوسرے پر عذاب اس لیے ہو رہا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں ہے. حدیث میں ہم آپ کیسے بچ جائیں گے، ہم آپ کس دھوکے میں، ہم آپ کس دھوکے میں ہیں، اور کس طرح سے یہ دھوکا پیدا ہو گیا، شیطان نے پیدا کر دیا کہ ہم جو چاہیں کرتے پھریں اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا. بھائی گناہ کرو گے تو عذاب ہوگا، دنیا میں بھی عذاب ہوگا، دنیا میں بھی یہ پاکیزہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ مزیدار زندگی اور تمہیں کچھ حصہ نہیں ملے گا. خیر آج اس سلسلے میں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ کا مضمون ہے، سارا تو نہیں پڑھ سکوں گا، کچھ اس میں سے پڑھ دیتا ہوں. فرماتے ہیں الحمدللہ آج ہم اور آپ پھر یہاں جمع ہو گئے. آپ حضرات نہ جانے اپنے کتنے مشاغل چھوڑ کر دور دور سے آتے اور جمع ہو جاتے ہیں محض اللہ اور اس کی رضا کے لیے. میری نظر میں، میرے احساسات میں ان لمحات کی جتنی قدر ہے، خدا کرے کہ آپ لوگوں کو بھی ہو، اور انشاءاللہ ہو جائے گی. یہ بڑے گرا قدر لمحات ہیں، مجھے قدر ہے، آپ بھی اس کی قدر کرنا سیکھیں. میں حواس باختہ زندگی میں اگر کچھ لمحات سکون اور عافیت کے مل جائیں تو سمجھو کہ یہی سرمایہ حیات ہے. یقین رکھو سرمایہ آخرت وہی لمحات ہیں جو سکون سے گزر جائیں، عافیت سے گزر، قلب عافیت میں اور اللہ کی یاد میں گزر جائیں اور اللہ کے ذکر میں گزر جائیں. دوسرے اعمال میں تو نفس و شیطان کی آمیزش ممکن ہے، لیکن اس اجتماع میں، اس مجلس میں نہ نفس شریک ہو سکتا ہے نہ شیطان اغوا کر سکتا ہے. یہاں تو ہمارا جذبہ ہے، ایک جذبہ بے اختیار جو ہمیں اور آپ کو حصول دین کے لیے یہاں جمع کر دیتا ہے. اور حصول دین کے معنی ہے اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا. ہم اور آپ یہاں اللہ ہی کی رضا کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کی تعالیٰ کی رحمت ایسی بے پایا ہے کہ جو ان کے لیے بیٹھ جائے وہ محروم نہیں رہتا، وہ نوازا جاتا ہے. اس سے زیادہ خوشی اور مسرت کی کوئی اور چیز نہیں. بہت سی حدیثیں اس بارے میں، پھر فارسی کا شعر پڑھا ہے، آسمان سجدہ کند بحر زمینے کے بران، آسمان اس زمین پر سجدہ کرتا ہے کہ جس پر یک دو نفس بحر خدا بنشینن، کہ جس کے جہاں پر ایک دو آدمی اللہ کے لیے بیٹھ جائیں. دنیا کی دولت ہیج ہے ان لمحات زندگی کے مقابلے میں، جس میں اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ایک بندہ بھی بیٹھ جائے تو بس اس کے لیے سرمایہ ہے اور ایمان کا حاصل ہے. تو بھائی اس کی قدر کرو، وقت بڑی قدر کی چیز ہے، ہر وقت انقلاب ہے، ہر لمحے انقلاب ہے. خدا معلوم ہمیں آپ کو جو سکون حاصل ہے کل حاصل ہو یا نہ ہو. شکر ادا کرنا, یہ مجالس کچھ اللہ والوں کی ہیں, شکر کرنا یہ بھی ختم ہو جائے. ایسا اپنا تفریح کا وقت ہے کہ بیان سے باہر ہے. جب یہ بات ہے, یعنی جب یہ مجالس ہی اتنی قابل قدر ہے اور یہ وقت ہی اتنا قابل قدر ہے, تو پھر ایک بات اور بھی قابل توجہ ہے کہ دین کی بات سن کر عمل بھی تو کیا جائے, کیونکہ جس علم پر عمل نہ ہو وہ رائقہ ہے, اور حدیث شریف میں وعید ہے کہ وہ علم وبال ہے جس پہ عمل نہ ہو. علم حاصل کرنے کا تو بہت شوق ہے, عمل نہ ڈالے. معلوم ہے کہ شرعی پردہ کرنا چاہیے, نہیں کرتے. معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, نہیں کرتے. ایسا علم وبال ہو جائے, تم کو معلوم ہے پھر بھی تم اس کے خلاف کرتے ہو. آج کل تو برا ہے, شرعی پردہ تو چھوڑ دیجیے. تو رخصت ہوا, دوپٹہ رخصت ہو گیا. مخلوط اداروں میں دیندار, بظاہر دیندار لوگوں کی لڑکیاں تعلیم پاتی. تو بھائی ان لمحات کی قدر کرو. میں چاہتا بھی ہوں کہ جن چیزوں سے مجھے نفع ہوا میں وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں, اور الحمدللہ خیرخواہی کے جذبے اور اخلاص اور دل سوزی کے ساتھ عرض کرتا رہتا ہوں, تاکہ یہ گرا قدر باتیں آپ کے لیے سرمایہ سکون اور عافیت بن جائے. اور کہیے تو تھوڑا سا دعویٰ بھی کروں. دعویٰ حرام ہے, لیکن یہ دعویٰ نہیں ہے, دعویٰ نہیں ہے. ایک درجے میں شکر ہے, حضرت انداز ہے. فرماتے ہیں اور کہیے تو تھوڑا سا دعویٰ بھی کروں. میرا دعویٰ یہی ہے کہ مجھ سے آپ لوگ جو باتیں سن رہے ہیں اور سن لیتے ہیں, شاید پھر نہ سن سکے. اسی لیے کہ انہیں کی بات سنا, واقعی یہ بات ہے, کوئی سنانے والا رہ نہیں گیا, شاید آپ پھر نہ سن سکے. اور میرے علم میں, میرے تجربے میں جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اور بھائی یہ میرا مذاق نہیں, یہ مذاق تو میرے پیر و مرشد کا ہے, حکیم العلوم. کیا کہہ رہے ہیں میرے پیر و مرشد؟ آج تو بڑی بڑی تقریریں ہیں, اور فلاں تفسیر اور فلاں تفسیر اور فلاں تفسیر اور ابن کثیر اور فلاں, اور ایک ذکر جو ہو جائے ان کے شیخ کا. تم تو اپنے شیخ سے تمہیں جو دین منتقل ہوا ہے تم اس کے بتانے کے ذمہ دار ہو. تم کہاں سے یہاں کی تفاسیر اور وہاں کی تفاسیر بتاتے پھر رہے ہو؟ تم ہو کون؟ تم ہو کیا؟ تم اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے جو بڑی بڑی تفاسیر کا نام لے رہے ہو؟ اپنے کو صفر سمجھو. چہرے کیا انداز ہے دیکھیے. اور بھائی یہ میرا مذاق نہیں, یہ مذاق تو میرے پیر و مرشد کا ہے. ساری باتیں پیر و مرشد کی, وہی باتیں بیان کی جو انہوں نے سنی. یہی کہہ رہا تھا کہ دین کو منتقل کر دینا بیائی نہیں, یہ ہمارے بزرگوں کا شیوا رہا ہے. ہم نے انہوں نے خیانت نہیں. وہ اسے کونوں ماس صادقین کا حکم ہے, صادق ہوں. یہ سب شیخ کا دین کچھ اور. شیخ کے زمانے میں ٹیلی ویژن حرام اور تمہارے لیے حلال ہو گیا. شیخ کے زمانے میں تصاویر حرام, تم نے حلال کر دی. یہ تم صادقین میں سے ہو. تم تو اپنے مسلک پہ قائم, اپنے شیخ کے مسلک پہ قائم. یا دیکھیے جس وقت بھی شیخ پر عملاً اعتراض ہو یا قولاً کسی طریقے سے, یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, منقطع ہو جاتا ہے, وہ فیض سب ختم ہو جاتا ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لمحہ ملے اور کسی اللہ والے کی خدمت میں صرف ہو جائے. سن لیجیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمتہ اللہ علیہ. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لمحہ ملے اور کسی اللہ والے کی خدمت میں صرف ہو جائے, وہ لمحات زندگی سرمایہ ہے. میرے لیے بھی آخرت کا سرمایہ ہے اور آپ کے لیے. آپ خدا کے لیے ان لمحات کی قدر کریں. میں تو آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں عرض کر دیتا ہوں جو بہت سی کتابوں کے مطالعے سے بھی میسر نہ ہوں گی, کیونکہ میرے پاس اس عمر میں, اس بڑھاپے میں جو چیز ہے جس سے میں نفع محسوس کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ مجھے اللہ کے نیک و مقبول بندوں سے حاصل ہوئی ہے. اللہ کا احسان عظیم ہے, اس نے بڑا کرم فرمایا ہے کہ ایسے مقبول بندوں سے وابستہ کر دیا جو بالکل بے غبار ہیں. سن لیجیے حضرت فرما رہے ہیں, شکر کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے مقبول بندوں سے وابستہ کر دیا ہے جو بالکل بے غبار ہیں اور صراط مستقیم پر مستقل ہیں. ایک ہمارے دوست تھے سلفی, اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں, اور دوست تھے, ساتھ کام کرتے تھے, بے تکلف. ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں نے کیا وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی, اور ہم جو ہے وہ حدیث شریف میں, حدیث شریف سے متعلق نہیں پاتے, لیکن عمل کا جہاں تک جب سوال آتا ہے تو آپ کے جو بزرگ ہیں یہی سنت کے مطابق نظر آتے ہیں. کہتے ہیں خود کہا مجھ کو حق, حق بات کی. اصل معیار تو یہی ہے کہ یہی لوگ ہیں سچے, جو دین پہ عمل تو صحیح کریں. ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی, میں چھٹی میں آیا ہوا تھا, اور وہ مجلس 12 ربیع الاول کو, 12 ربیع الاول تھا, اتفاق سے پیر آئے, جو بھی دن تھا مجلس کا وہ 12 ربیع الاول کو ہوا پیر جمعہ. تو حضرت نے فرمایا کہ آج دیکھیں صبح سے جلوس نکلنا ہے اور میلاد اور نعت اور یہ سب ہو رہا ہے. پھر فرمایا کہ ان کو دعویٰ ہے کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اور ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی, ہمیں بھی یہ دعویٰ ہے. یہ فرمایا اپنے بارے میں نہیں فرمایا, فرمایا کہ ہمارے جو اہل اللہ بزرگ گزرے ہیں ان کو بھی محبت تھی, اور ان کو یہ دعویٰ ہے کہ ان کو بھی محبت ہے. تو سچا کون, طریقے مختلف ہیں. ہمارے بزرگوں کا طریقہ بالکل الگ تھا, نہ جلوس نہ جلسے نہ نعت نہ قوالی نہ کچھ بھی نہیں, اور تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہمارے دعوے کے مطابق. اور ان کا دعویٰ یہ ہے اور یہ ان کے ہاں یہ ہے, دونوں طریقے بالکل الگ ہیں. سچا کون ہے؟ فرمایا کسوٹی پہ پرکھو. کسوٹی کیا ہے؟ اعمال دیکھو کس کے سنت کے مطابق. یہی کسوٹی محبت کی, محبت کی کسوٹی یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی باتوں کو تم مانتے ہو یا نہیں مانتے. فرمایا کہ اللہ کا احسان عظیم ہے, اس نے بڑا کرم فرمایا ہے کہ ایسے مقبول بندوں سے وابستہ کر دیا جو بالکل بے غبار ہیں اور صراط مستقیم پر مستقل ہیں, ان کے باطن میں نفس و شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے, صرف للہیت ہے, اس لیے وہ صراط مستقیم پر مستقل ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں. جبھی تو ارشاد ہے اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس میں سراسر للہیت ہی للہیت ہے. صراط مستقیم پر جو شخص آ گیا وہ امن میں آ گیا, خود تو آنا بڑا مشکل ہے جب تک رہبر اور رہنما یہ نہ بتا دے کہ یہی صراط مستقیم, اور جب وہ بتلا دے تو پھر اس سے زیادہ اطمینان دہ اور کوئی صورت نہیں. اور صراط مستقیم پر چلنے والے بڑے تیز رو, بڑے حوصلے والے بھی ہیں, قوی الایمان بھی ہیں, قوی الاعمال بھی ہیں, اور ضعیف بھی ہیں اور کمزور بھی ہیں, اور ضعیف الایمان بھی ہیں اور ضعیف العمر بھی ہیں, لیکن الحمدللہ ایسے لوگوں سے وابستہ ہیں کہ جو صراط مستقیم پر ہیں اور ہماری رہبری اور رہنمائی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم ہیں. ہزار ہم ذلیل صحیح, خستہ صحیح, از محلال اور ضعف صحیح, لیکن ہیں الحمدللہ صراط مستقیم پر, کیونکہ ان سے جڑے ہیں, ان سے جڑے ہیں. الحمدللہ ہمارے آپ کے ذہن بے غبار ہیں, ہمیں کوئی وزاوس نہیں, خطرات نہیں, ہم رسوم کے پابند نہیں, ہم توجیحات و تعویلات نہیں کرتے, ہم تو بلا چوں وچرا وہی مانتے ہیں جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے. ہمارے آپ کے بزرگوں نے یہی کیا ہے اور یہی ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بے چون و چرا تسلیم کر لو, تاخیر نہ کرو, ایش پیش نہ کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تصاویر حرام, جس گھر میں تصویریں ہوں گی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے, تم ایچ پیچ کرو یہ تصویر ہے اور یہ نہیں ہے اور یہ فلاں ہے. تمام فرقے اور تمام گمراہیاں, تمام تعویلات مصلحت اندیشی سے پیدا ہوئی, مصلحت اندیشی. صراط مستقیم پر تعویلات کی کوئی گنجائش نہیں, مذہب عشق میں گنجائش تعویل نہیں. عاشقی نام ہے تسلیم و وفاداری کا. تعویل تو وہ کرے جس کو اپنی اغراض پوری کرنی, جس کو اپنے دنیاوی مقاصد پورے کرنے. ہمیں تو رضا الہی چاہیے, ہمارا مطمئن نظر تو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں. ہمیں تو آمننا اور صدقنا وہی بات ماننی ہے جو ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی, اور بے چوں چراہی راستے پر چلنا ہے جو آپ نے ہمیں بتلا دیا. ہم نے تسلیم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں. ہم نے تسلیم کر لیا, اب وفادارانہ ان کے ساتھ چلے چلو. یہ مت کہو کہ یہ نہیں بنتا اور وہ نہیں بنتا, یہ دیکھو کہ صراط مستقیم پر ہو کہ نہیں. بھائی یقیناً ہے, الحمدللہ اس لیے کہ ہم نے صادقین کا دامن تھام رکھا. اور باری تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صادقین کے ساتھ رہو, تو انہیں کا دامن پکڑا ہوا. اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں, کونوا مع الصادقین, اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے وابستہ ہو جاؤ, عافیت میں آ جاؤ گے. اب چو اور چرا کی گنجائش نہیں, کسی کاوش اور فکر کی ضرورت نہیں, کسی کاوش اور فکر کی ضرورت نہیں. اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات بتا دیے ہیں ان پر عمل کیے جاؤ, جو حدود مقرر کر دیے ہیں ان کے اندر رہو, بس کافی. میں آپ کے سامنے وہی باتیں دہراتا ہوں جو آپ کے فائدے کی ہیں, وہ باتیں جن کے مجھے اندیشے ہیں, جن کے خطرات میرے پیش نظر ہوں, بار بار جی چاہتا ہے کہ ان سے متنبہ کر دیا جائے اور تنبہ ہو جائے. ہمارے دور میں فتنے معمولی نہیں ہیں, بہت خطرناک ہے, بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات بتا دی ہیں حدیثوں میں موجود ہیں, ان سے خدا را ڈرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں فتنے اس طرح آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں. ہر روز ایک نیا فتنہ. دنیا کے فتنے کیا کم ہیں, اب دین کے فتنے بھی پیدا ہو گئے ہیں, اور یہ ایسے لوگوں کی طرف سے پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اسلام کا بہروپ بدل لیا ہے, جو اسلام کا نام لے کر خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں. اپنے کو دیوبندی کہتے ہیں اور موسیقی کو حلال کہتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں. یہ حال ہو رہا ہے. حضرت نے پہلی فرما دیا تھا کہ اسلام کا بہروپ بدلا ہوا ہے, خود گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. نہ وہ اسلام کا حق ادا کرتے ہیں نہ ایمان کا حق ادا کرتے ہیں, صرف وہ دور حاضر کی مصلحتوں کو دیکھتے ہیں, تقاضائے وقت کو دیکھتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ اسلام کو مغربیت کے سانچے میں ڈھال لیں تاکہ وہ مسلمان کے مسلمان باقی رہیں, یعنی کہنے کو مسلمان ہوں لیکن مغرب کے مقلد. وہ سانچہ مغرب میں تیار ہوتا ہے اور مسلمان اس میں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے. وہ سانچہ کاہے کا ہے, معاشرے کا. ایسا معاشرہ بنا دیا ہے مغرب نے کہ بس نہایت دلکش, نہایت جاذب نظر. فراوانی زر نے, ایجادات نے, طرح طرح کے عیش و عشرت کے سامانوں نے, وسائل کی کثرت نے اتنی سہولتیں, اتنی آسانیاں, اتنی ضرورتیں ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں کہ ہم مدہوش ہو کر رہ گئے, دیکھتے ہی نہیں کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا. وہ اسلامک انشورنس کے بارے میں ان سے جب گفتگو ہوئی تو میں نے کچھ عرض کیا تو کہنے لگے کہ دیکھیے جو اصل مسئلہ ہے وہ تو بس اتنا ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو جائے, عورت بیوہ ہو جائے, کسی آدمی کا تجارت کا سامان ضائع ہو جائے, کسی کا جہاز میں سامان آ رہا غرق ہو جائے, کہیں آگ لگ جائے, کوئی اور تباہی آ جائے, اس تباہی کی وجہ سے اس کی دولت کا جو نقصان ہوا اس کو پورا کرنے کا ہم ایک طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ اصلاً تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ اصلاً تو چیز صحیح ہے. تو اس پر عرض کیا کہ دیکھیے یہ جو چیز ہے کہ مسلمانوں کے تجارتی مال کا نقصان ہو, ان کی جان کا نقصان ہو, اس کے نتیجے میں ان کی بیوی کو صعوبت ہو اور فلاں ہو, یہ چیز تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی کہ کوئی نئی آ گئی ہے؟ نہیں تو نہیں آ گئی ہے. جب یہ نئی نہیں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ضرورت بیائی نہیں موجود تھی, اس زمانے میں بھی ڈاکے پڑتے تھے, اس زمانے میں مال لوٹا جاتا تھا, اس زمانے میں بھی آگ لگتی تھی, اس زمانے میں بھی عورتیں بیوہ ہوتی تھیں, تو سب سے زیادہ ہمدردی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھی. تو انہوں نے یہ جو طریقہ آپ نکال رہے ہیں یہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں نکال لیا جو آپ بتا رہے ہیں؟ یہ ساری نئی چیزیں پچھلے 100 سال میں نکل پڑی, یہ سب پچھلے 100 سال کے اندر ساری افراد. گویا یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 100-150 سال سے پہلے بڑے بڑے اہل اللہ, بڑے بڑے علماء سب غلط تھے, ہم صحیح ہو گئے, اور سب بے وقوف تھے, یہ سب ان لوگوں کو پتا نہیں تھا. ہم جاننے والے ہیں ان مصلحتوں کو, ان تعویلوں کو. تو چنانچہ انہوں نے کیا دین میں وہ تحریف کر دی کہ آج دین پہچانا نہیں جاتا کہ یہ وہی دین ہے جو 100 سال پہلے تھا. لیکن ہمارے اہل اللہ کونوا مع الصادقین, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں, بس یہ دیکھتے ہیں کہ تقاضائے وقت یہی ہے, یہی کرنا چاہیے, ایسا نہ کریں تو ہم بھی پسماندہ قوموں میں شمار ہو جائیں گے. تاویل اور مصلحت پرستی, یہی کرنا چاہیے, ایسا نہ کریں تو ہم بھی پسماندہ قوموں میں شمار ہوں, جاہلوں میں شمار ہوں گے. جانے کیا کیا اوہام شیطان پیدا کر دیتا ہے, اور ہم آنکھیں بند کر کے تقلید کیے جا رہے ہیں یورپ کی, مغربیت کی, یہودیت کی اور نصرانیت کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تمہارے لباس تو دیکھو, تم اپنی لڑکیوں کو وہ بےہودہ لباس پہن ملاتے ہو جو فحش عیسائی عورتیں پہنتی ہیں. تم بچیوں کو کہتی کیوں ایسا آسین کھلی ہوئی ہے؟ کیا اتنی حیا نہیں ہے کہ یہ لباس فحش عورتوں کا لباس ہے؟ یہ بچیوں کو پہناؤ گے تو بچیوں کا کردار اچھا ہوگا؟ جین پہنی ہوئی ہیں بچیاں, لیکن آپ کی جب نظر میں وہی لباس پسند ہے تبھی تو آپ وہ بچوں کو پہناتے ہیں. تقلید ہے یورپ کی, مغربیت کی, یہودیت کی اور نصرانیت کی, اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون,
حضرت کا مضمون پڑھ رہا ہوں، مجھ کو مت گالیاں دینا، بڑی عبرت کی بات ہے، ہوشیار ہو جانے کی بات ہے۔ خدا کے لیے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان کا تحفظ کرو۔ میں صرف خطرات و وساوس آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا، بلکہ اس کی تدبیر بھی بتاتا رہتا ہوں، جو تدبیر ہے اس کی وہ عرض کرتا ہوں۔ ہم سب جمع ہیں، سوچئے کوئی دل ہے ایسا جو پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، کسی تردد میں مبتلا نہ ہو، کوئی خالی نہیں۔ خطرات ہیں، تشویشات ہیں، تردد ہے، وساوس ہیں، لیکن تدبیر سمجھ میں نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں دین کی تبلیغ تو ہو رہی ہے لیکن نہایت محدود۔ دشمنان اسلام کے پاس نشر و اشاعت کے سامان ہیں، کھلے بندوں وہ اشاعت کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس، اہل حق کے پاس، علماء حقانی کے پاس وسائل اور ذرائع کا فقدان ہے، اور جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں۔ اگرچہ وہ اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں اور تقاضائے وقت کہہ کر جو خلاف شرع اور خلاف سنت کام کیے جا رہے ہیں اس سے وہ روکتے ہیں اور متنبہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا دائرہ بالکل محدود ہے۔ کہیں کہیں مجالس ہیں، مختصر بتاتے ہیں، دیکھو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا، باقی تو اوپر اوپر کی باتیں ہیں کہ بین الاقوامی طور سے یہ ہو رہا ہے اور فلسطین میں یہ ہو رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، تہذیب حاضرہ میں مسلمانوں کے جو اخلاق برباد ہو کر رہ گئے، اس میں زیادہ تر ہاتھ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات گندے مضامین سے بھرے ہوئے، اور ابھی انٹرنیٹ بھی آ گیا، صفحے کے صفحے سنیما کی ننگی اور رویاں تصاویروں سے بھرے ہوئے ہیں۔ نادان لڑکے جن کو سمجھ بوجھ نہ ہو، دین کی تعلیم بھی نہ ہو، جن کو یہ بھی نہ بتایا گیا ہو کہ دین کیا چیز ہے، ان کے ذہن میں کبھی اس کی خرابی آتی ہی نہیں۔ کوئی اخبار اٹھا کر دیکھ لیجیے، تصاویر سے بھرا ہوا ہے، آج کل انٹرنیٹ ہے، تصاویر نہیں، صرف تصاویر ہی نہیں، نیم برہنہ عورتوں کی تصاویر، قسم قسم کے ڈائجسٹ نکل آئے ہیں، رسالے نکل آئے ہیں، تمام فحاشی اور اڑیانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ خواتین کے نام اور ان کی ننگی تصویریں بے باکانہ شائع کی جا رہی ہیں، بے شرمی اور بے حیائی اور آزادی کی لہریں چلی ہوئی ہیں۔ کیا نوجوان لڑکے اور کیا نوجوان لڑکیاں، ایسی جگہ بھیجتے کیوں ہیں جہاں سے وہ بے حیائی سیکھتے ہیں؟ کون سمجھائے ان کو یہ گناہ کبیرہ ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنتیں بھیجی ہیں، تمہاری زندگی ان سے برباد ہو جائے گی، مگر کون سمجھائے؟ برباد ہو رہی ہے مگر تم اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ دین کی، اسلام کی، ایمان کی نہ گھروں میں تعلیم، نہ اسکولوں میں تعلیم، نہ یونیورسٹیوں میں تعلیم، اور نہ درسگاہوں میں تعلیم و تربیت۔ کوئی ان فواہش و منکرات سے بچنے کی تعلیم نہیں دیتا، کوئی ان کا علاج نہیں بتاتا۔ سن لیجیے آپ بات یہاں سے وہاں تک، کبھی جو بتا دیں گے مخلوط تعلیم بری چیز ہے، کبھی تو بتا دیں بے پردگی بری چیز ہے، کبھی تو بتا دیں کہ تم گھروں کے اندر خالہ زاد، ماموں زاد اور یہ دیور نندوئی باتیں کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی سنا آپ نے؟ اونچی اونچی باتیں، لمبی لمبی باتیں۔ اسلامی حکومت قائم کریں گے، ساری دنیا میں اسلام قائم کر دیں گے، اپنے گھر کی خبر نہیں۔ فرما رہے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں، میں کیا کہوں گا؟ کوئی ان فواہش و منکرات سے بچنے کی تعلیم نہیں دیتا، کوئی ان کا علاج نہیں بتاتا، نہ عام طور پر علماء کے واز، نہ حکومت، نہ ممبران قوم، ملت کی خیر خائی والے۔ اگر اجتماعی طور سے نہیں تو انفرادی طور سے صحیح، جس کو بھی اپنی عافیت اور آخرت کی حفاظت کی فکر ہو جائے۔ میرے دل میں یہی جذبہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے جو جد و جہد کر سکتے ہیں کریں۔ ہم اور آپ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دے رکھی ہے، بھائی بچا لو اپنے آپ کو، کوئی بچے یا نہ بچے، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ حق تعالیٰ نے صرف یہیں تک نہیں کہا، اس کے بعد شدید قسم کا بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ہاں، اس کے بعد وقودھا الناس والحجارہ، ایسی بات فرمائی ہے کہ انسان کانپ جائے، کہ وہ آگ ایسی ہے، ارے اس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہوں، کانپ جاؤ گے کہ نہیں کانپ کانپ جائے گا؟ ہر سال اتنا ڈرایا، اس لیے ڈرایا، اپنے کو اور اپنے اہل کو بچاؤ، تم پہ فرض ہے، چھوڑ نہیں سکتے، جو چاہے کرے، لیکن حکمت عملی سے کرو، فتنہ فساد سے بچ لو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ دنیا تمہارے لیے عمل کی جگہ ہے، اور زندگی ایک طرح کا مجاہدہ ہے۔ اعمال دو قسم کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلام میں واضح فرما دیا ہے، دیکھو فلاں فلاں اعمال جنت کے ہیں جو تمہیں سیدھے جنت میں لے جائیں گے، اور فلاں فلاں اعمال دوزخ کے ہیں۔ تم صاحب ایمان ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، تمہارے لیے یہ اعمال صالحہ کی شرح اعظم ہے، چلتے چلے جاؤ اور پاکیزہ زندگی ملے گی تمہیں، جو قرآن کی آیت میں اور آخرت کے انجام، یہ جنت کے اعمال ہیں. قانون جاری ہو چکا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوگا. تم نے اگر ضالین اور مغضوبین اور زندقین اور مشرقین کے اعمال اختیار کیے، جہنم میں لے جانے والے ہیں. ان اعمال کا رد عمل ضرور ہوگا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام میں، قانون میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی. ہر شخص پریشان ہے، خانہ جنگی ہو رہی ہے، میاں بیوی میں نہیں بنتی، والدین کے حقوق ادا نہیں ہوتے، اولاد سرکش ہو رہی ہے، بے باک ہو رہی ہے، لڑکے لڑکیاں آزاد ہو گئے ہیں، اریانی بے شرمی اور بے غیرتی رائج الوقت ہو گئی ہے. بس اچھے لوگوں میں ہو گئے، شرفا میں ہو گئے. علی الاعلان ہمارے شادیوں میں شرفا کی گانے بجتے ہیں، موسیقی بجتی ہے، ناچ ہوتا ہے، شریف لڑکیاں اور لڑکیاں مہندی وغیرہ میں ناچ کرتے ہیں اور سب دیکھتے ہیں. یہ شریف خاندانوں کا بتا ہے اور کسی کو حس نہیں، روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. جب اہل حق خاموش ہو جائیں گے اور کوئی برائی کے اوپر بولے گا نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا تو ایک ایسا وقت تم پہ آئے گا، تم پہ ایسی مصیبتیں آئیں گی کہ پھر تم دعائیں مانگو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. حدیث شریف. یہ وہ وقت ہے، پھر جتنے بھی ہو اپنے اپنے گھروں کو اسلامی بناؤ، ہر گز اس معاملے میں ہمت نہ ہار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حیا اور ایمان ایک ہی چیز ہے، حیا گئی ایمان گیا. حیا اور شرم جو ہے یہ ایمان کا جوہر ہے، شرافت کا جوہر ہے اور انسانیت کا بھی جوہر ہے. حیا شرم کس بات سے؟ خدا سے بھی حیا کرو اور مخلوق سے بھی حیا کرو. حیا سے نظریں نیچی رکھو، باری تعالیٰ کی منشا کے خلاف آنکھ نہ اٹھنے پائے، آنکھیں نہ بہکنے پائیں. یہ اللہ سے حیا ہے، یہ حیا ہے. دوسروں کی صحبت میں بیٹھتے ہو، کہتے ہو ہم تعلیم کرتے ہیں، گھر کے اندر کتابیں پڑھتے ہو، کلام پاک کی تلاوت کرتے ہو اور اس کے بعد انٹرنیٹ کے اوپر بےہودہ اریانی کی تصویریں دیکھتے ہو. اور بعض تو بہت ہی بڑھے ہوئے ہیں، وہ نہ خود ہی دین سے بالکل وہ ہیں، اور اگر بیوی نیک ہے تو اس کو بھی چاہتے ہیں کہ اسی راہ چلے، اس کو بھی گناہ سے آلودہ کرنا. اور بعض عورتیں ایسی الٹی ہیں کہ میاں نیک ہے تو میاں کو بھی چاہتے ہیں کہ اسی راستے پر. اور اہل حق ایسے ہیں کہ جدھر سے جو ہمارے، ارے تم کو اللہ نے دین کی قوت دی ہے، اتنا تعلق عطا فرمایا ہے، تم کیوں ڈرتے ہو؟ تم کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہے، تم اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہو. ہر کسی کی صورت میں اپنے آپ کو اپنے موقف سے ہٹو نہیں. تمہاری وجہ سے اگر بیوی نہیں چلتی، تم اگر ثابت قدم رہو گے تو اسے چلنا پڑے گا. اگر شوہر نہیں چلتا، عورت ثابت قدم ہو جائے. میں نے اپنی وہ کسی کو خط میں جواب میں لکھ دیا تھا، اس کے شوہر نے کچھ کیا، میں نے لکھ دیا کہ دیکھو شوہر کا کہنا ماننا چاہیے، چاہے وہ کچھ کہے، چاہے وہ کہے ایک پیر پہ کھڑی ہو ایک پیر پہ، لیکن خبردار چاہے گناہ میں ہرگز شوہر کا کہنا نہ ماننا، چاہے جان چلی جائے، جانے دو جان کو، گناہ میں اطاعت کسی کی بھی نہیں. ہم گناہ میں نہیں مانیں گے، گناہ کی باتوں میں کہنا مان لیں گے. ہو جو ہوا کرے، کوئی تو ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے. اپنی مرضی سے مت کرو، کسی اللہ والے کو پکڑو، ہر صورت حال میں اس سے پوچھ کے کرو. اللہ تعالیٰ سے حیا یہ ہے کہ دیکھو تمہاری آنکھیں نہ اٹھنے پائیں. مخلوق سے حیا ہے کہ ایسی بے شرمی اور بے غیرتی کی باتیں نہ کرو کہ دوسرے کی دل آزاری ہو یا دوسرے کے شہوانی اور نفسانی جذبات بھڑک جائیں. اس سے حیا کرو. آپ دیکھیں کتنی آج کل پریشانیاں ہیں، دفاتر میں، تجارت گاہوں میں، گھروں میں طرح طرح کی بے چینی اور اضطراب ہے. نتیجہ یہی ہوتا ہے، کہہ چکا ہوں کئی دفعہ کہ عمل اور رد عمل یہ سب ہماری شامت اعمال ہیں. کبائر کا اعلان یا ارتکاب ہو رہا ہے اور بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ان کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، توبہ کیا کریں؟ لیکن اس پر تو نظر ہی نہیں. البتہ اس پر نظر ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے سفلی عمل کر دیا ہے، ہماری روزی بند ہو گئی ہے، رشتے نہیں آتے، لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، ماں باپ نالا ہیں، اولاد نافرمان ہے، تجارتوں میں گھاٹے ہو رہے ہیں، فلاں بات ہو گئی، فلاں واقعہ پیش آ گیا، ہر جگہ کھلا ہوا وبال ہے، یہ نقصان ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، دفتر کے دفتر کھلے ہوئے ہیں پریشانیوں کے. عمل اور رد عمل ہے، گردن جھکا کے دیکھو. نہ سفلی عمل کوئی کرتا ہے، نہ رزق میں بندش کوئی ہو سکتی ہے، کسی کی مجال نہیں کہ تجارت گاہوں میں نقصان ہو جائے یا دفتر والے کسی کو نقصان پہنچا دیں یا رشوت لے کر آپ کو پریشان کریں یا آپ کا کام بگاڑ دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اللہ تعالیٰ خوب رزق پہنچانے والے ہیں اور نہایت قوت والے ہیں, ایک دانہ تمہارا کوئی کم نہیں کرتا. میں نے کہا یہ بتائیے سفلی عمل کے اثرات میں اور گناہ کے اثرات میں کیا فرق, آپ کو جو چیز بغیر مرئی تو نظر آ رہی ہے, اثرات ہی تو دیکھ رہے ہیں آپ, تو اثرات تو گناہ کے بھی وہی ہوتے ہیں جو سفلی عمل کے اثرات ہیں. فرق کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا کہ یہاں پہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے آپ اس کو وظیفے بتا رہے ہیں, وہ سفلی عمل سے یا اس کے گناہوں کی وجہ سے, آپ کو کیا اپنے پتا؟ ارے اثر تو گناہ سے ہو رہے ہیں, تم سفلی عمل کا نام دے رہے ہیں. حدیث شریف کا مضمون ہے کہ ساری دنیا تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ چاہے, اسی طرح تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا مگر جو اللہ چاہے, کسی کو مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دم مار سکے. اپنا عقیدہ صحیح کرو, پھر کیوں شور مچاتے پھرتے ہو کہ فلاں نے یوں کر دیا فلاں نے یوں کر دیا, سب نادانی کی باتیں ہیں. میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سب تمہارے اعمال کا وبال ہے. حضرت نے فرمایا پچھلے مضمون میں تم کو ناگواری ہو رہی ہے, ناگواری ہوئی خود بھی جا ہے, تکبر ہے تمہارا. یہ فرمایا سب نادانی کی باتیں ہیں, میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سب تمہارے اعمال کا وبال ہے, رد عمل ہے, اس لیے اپنے اعمال کی خبر. گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ فلاں نے یوں دشمنی کی, ارے تم خالہ زاد مامو زاد پھوپھی زاد بھابھی سے تو بیٹھ کے باتیں کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ مصیبت آتی ہے سفلی عمل کر دیا. ارے تمہارا اپنا عمل ہی سفلی نہیں ہے کیا؟ ہر درجہ سفلی عمل ہے, اس کی کوئی فکر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا. کہتے ہو کہ فلاں نے یوں دشمنی کی, فلاں نے یوں بگاڑ دیا, مرد ہو یا عورتیں سب کا یہی حال ہے, اپنے گناہوں پر نظر نہیں. ارے جب تک ان کو ترک نہ کرو گے شامت اعمال تاری رہے گی, دنیا میں کوئی اس کا تدارک نہیں کر سکتا. سن لیجئے, اگر تم چاہتے ہو کہ حیات طیبہ نصیب ہو تم کو اعمال صالحہ اختیار کرنے پڑیں گے اور گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا, سوائے اس کے کہ گناہ ترک کرو اور توبہ کرو اور کوئی طریقہ نہیں. یہ عمل بھی کر کے دیکھ لو, انشاءاللہ صورتحال ضرور بدل جائے گی اور سکون قلب حاصل ہوگا. خوش فہمی سے یوں سمجھ لیا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں, اور بھائی جن کو وسعت ہوئی ہے ان کو یہ بھی ناز ہے کہ ہم عمرے کرائیں, 10 عمرے کرائیں, عمرے پر عمرے کر رہے ہیں, لیکن ٹیلی ویژن بھی گھر میں جاری ہے. یہ وہ ٹیلی ویژن ہے جس کو آج جائز کر دیا گیا, لیکن ٹیلی ویژن بھی گھر میں جاری ہے, ریڈیو بھی چل رہا ہے, عورتیں برہنہ سر بازار میں نکل رہی ہیں اور بے باکانہ محرم و نامحرم کا اختلاط بھی ہو رہا ہے, اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان صاحب ایمان ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں. ارے یہ سب کچھ صحیح, جس خدا نے تم پر نماز اور روزے فرض کیے ہیں, حج فرض کیا ہے, زکات فرض کی ہے, اسی خدا نے تمہارے اوپر دوسرے احکامات بھی کلام اللہ میں واضح طور پر بتلائے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں کام گناہ کبیرہ ہے. جب تک تم ان کو ترک نہیں کرو گے ہرگز ان کے وبال سے بچ نہیں سکتے, اور جب تک تم کفار اور مشرکین اور مغضوبین اور ضالین کی تقلید کرتے رہو گے, ان کے اعمال ان کا طرز زندگی اختیار کرو گے, ان کی تہذیب ان کا تمدن اختیار کرتے رہو گے, ان کی سیاست ان کا کردار اختیار کرتے رہو گے, ہرگز ہرگز ان کے وبال سے نہیں بچ سکتے, شامت اعمال سے تم نہیں چھوٹ سکتے. ان کے اوپر خدا کا غضب نازل ہی ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور تم بھی اسی غضب کے تحت آ جاؤ گے. یہ کہہ کر تم کیسے مطمئن ہو سکتے ہو کہ صاحب دور حاضر کا تقاضا یہی ہے؟ کہتے ہیں صاحب کیا کریں, بازار میں کپڑے ہی ایسے ملتے ہیں جس میں تصاویر ہوتی ہیں, تو یعنی اب جہنم کی تیاری ہے, کیونکہ بازار میں ایسے کپڑے ملتے ہیں جس میں تصاویر ہیں اس لیے ہم وہی پہنیں گے. دور حاضر کا تقاضا یہی ہے, ایسی تہذیب ہونا چاہیے, ایسی وضاقتہ ہونی چاہیے, ایسی زبان ہونی چاہیے, ایسا لباس و پوشاک ہونا چاہیے اور ایسا رہنا سہنا ہونا چاہیے. یہ عبرت کی بات ہے, ایک بات سمجھ لینے کی ہے, وہ یہ ہے کہ چاہے تم جتنی بھی مغرب کی تقلید کر لو لباس پوشاک میں, رہنے سہنے میں, وضاقتہ میں, لیکن تم غلام ہی رہو گے, کیونکہ جو تہذیب تم اختیار کیے ہوئے ہو وہ تمہاری نہیں. تمہاری لباس, تمہاری پوشاک, تمہاری وضاقتہ, تمہارا رہنا سہنا, تمہارے معاملات, تمہاری سیاسی زندگی, تمہاری تجارتی زندگی اب کفار و مشرکین کی زندگی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر دیا ہے, ظالموں میں شامل کر دیا ہے. تم ان کی تہذیب کو اختیار کرتے ہو ضرورت وقت کہہ کر, تقاضائے وقت کہہ کر, ایمان اور اسلام کی تعلیم سے بھی خدا اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روح گردانی کر کے جو چاہو کرو مگر اس کا خمیازہ بھگتو. پھر کیا شکایت کرتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کون دعا قبول کرے؟ وہ ذات جس کی تم کھلم کھلا نافرمانیاں کر رہے ہو. تم کو یہ کہتے ہوئے غیرت نہیں معلوم ہوتی کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ارے دعا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی قبول کر رہے ہیں، ارے شکر ادا کرو کہ ان تمام تر نافرمانیوں کے باوجود اس رب کریم وحدہ لا شریک نے تمہاری روزی سرب نہیں کی، تم پر اعلانیہ اپنا عذاب نازل نہیں کیا، اس کی طرف سے تو اس قدر عفو درگزر کا معاملہ، اور تم نافرمانیاں کرتے رہو، کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہو، جرم پر جرم کیے جا رہے ہو، یہ ان کا فضل عظیم ہے کہ بہیں ہما تمہیں کھانے کو دے رہے ہیں اور عزت دے رہے ہیں، اگر چاہیں تو ایک دم سلب کر لیں۔ یہ بھی غور کر کے دیکھ لو کہ باوجود تمہارے عیش و عشرت کا سامان ہوتے ہوئے کسی دن بھی تم کو عافیت حاصل، سکون قلب، یہ خدا کا قہر ہے۔ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کیا معمولی چیز ہے؟ کیا گناہ معمولی چیز ہے؟ کہہ دیا کہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے، ارے کبریائے مطلق کے سامنے چھوٹا گناہ بڑا گناہ دونوں برابر ہے۔ کبریائے مطلق کا ایک معمولی حکم بھی اعلیٰ حکم ہے، اس کا بڑا حکم بھی اعلیٰ حکم ہے، فرض و واجب بھی اس کے ہیں، جائز و ناجائز بھی اس نے بتلائے ہیں، سب انہی کی بتلائی ہوئی حدود ہیں۔ اب تم اپنے لیے ناجائز کو جائز کر لو، حرام کو حلال کر لو، تو وبال ضرور بھگتو گے، کہتے پھرو صفلی عمل ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، ارے دنیا بھر کی تدابیر کرو، ہر جس تم اس عذاب سے بچ نہیں سکتے جب تک گناہ کو ترک نہ کرو گے، توبہ نہ کرو گے، ہر جس تمہیں فلاح و عافیت نصیب نہ ہوگی، اور دیکھو کہاں فلاں نصیب ہو رہی، تدابیر تو بہت کر رہے ہو، تاثیر مفقود ہے۔ دیکھو یہ تو تشخیص ہو گئی، اب ترکیب بتاتا ہوں، انصاف کرو، خدا کے لیے یہ سب کبائر ہیں، اس کو مان لو، یہ مت کہو ہم مجبور ہیں، فرض کرو مجبور بھی ہوں، لیکن احساس کرو، غور کرو، تمہاری آنکھوں میں حیا ہے کہ نہیں، خدا کی نافرمانی کر رہے ہو کہ نہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جتنے اچھے بھی اعمال کرو تب بھی سمجھو کہ اس میں نقص ہے، سن لیجیے، اچھے اعمال بھی کرو تو یہی سمجھو، کیا دعویٰ کرتے ہو، اور غور کرو گے تو یقیناً محسوس کرو گے کہ تمہارے اچھے اعمال میں بھی کمی ہے۔ دیکھیے ایک آپ کو بتایا اصول، اعمال باطنہ ہوں یا اعمال ظاہر، اگر یہ گمان ہے کہ اس میں نقص نہیں، یقیناً نقص، آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، کبر کہتے ہیں کہ نہیں ہے میرے اندر، جھوٹا ہے۔ جو لوگ کبر کا علاج کر لیتے ہیں وہ تو ہر وقت اپنے دل کے تقاضائے کبر کو دیکھتے ہوتے ہیں اور اس کے خلاف کرتے ہوتے ہیں، یہی علاج ہے، اور باقی یہ کہے گا کہ میرے اندر کبر نہیں ہے، وہ کبر میں مبتلا ہے، کیونکہ کبر کا تو یہ طریقہ ہے کہ اس سے تقاضے کے خلاف کرو اور تو کچھ نہیں ہے، باقی فطری رذیلہ ہے، ہر شخص میں ہوتا ہے۔ اپنے تم اچھے اعمال میں بھی یہی سمجھو کہ اس میں نقص ہے، اور غور کرو گے تو یقیناً محسوس کرو گے کہ تمہارے اچھے اعمال میں بھی کمی ہے، کوتاہی ہے، نقص ہے۔ جب اچھے اعمال کے بارے میں یہ محسوس کرو گے تو برے اور گندے اعمال کے بارے میں تو تمہیں یقیناً احساس ہوگا کہ یہ نافرمانیاں ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اور جو کچھ ہمارا حال ہے وہ سب ہمارے اعمال کا خمیازہ ہے۔ اس لیے بیٹھ جاؤ، گڑگڑاؤ، کس کے سامنے؟ اس قادر مطلق کے سامنے، جس کے سامنے حشر میں اعمال نامہ پیش ہوگا، جیسے اعمال ہوں گے ویسا معاملہ ہوگا۔ تو بھائی داور محشر کے سامنے یہ اعمال نامہ پیش ہونا ہے، میں نے ترکیب بتا دی ہے، یہ بڑی کیمیا ہے۔ خدا کے لیے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد، سب سے اچھا یہ ہے کہ فجر کے بعد داور محشر کے سامنے بیٹھ جاؤ اور کہو، اے اللہ، اے خالق کائنات، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ ہی کی مشیت جاری ہے، حشر کا دن بھی آپ ہی کا ہے، اس دنیا میں ہنگامہ آرائی ہے، میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، بے بس ہوں، یا اللہ، یہ اعمال ہے میرے، یہ روزمرہ کی زندگی ہے میری، میں نادم ہوں، ترک کرنے پر قدرت ہی نہیں، کہو اللہ میں اصل، وہ قادر مطلق ہے، کہو ان سے، بے باکانہ کہو، کھل کے کہو، انہوں نے تمہیں مدعو کیا ہے، تمہیں اگر کچھ عرض حال کرنا ہو تو ہمارے سامنے آ جاؤ، یہ پانچ وقت کی نماز کیا چیز ہے، یہ بھی عرض حال کے لیے، جب تم ہاتھ اٹھاؤ ان کے سامنے اپنی بے بسی اور مجبوری بیان کرو، کہو ان کے سامنے، یا اللہ میں کیا کروں، ایسے گرداب میں پھنس گیا ہوں کہ نکل نہیں سکتا، موجوں کی ایسی ٹکریں مجھے لگ رہی ہیں جن کی مجھے سہار نہیں، موجیں حوادث سے روزگار کی، تعلقات دنیاوی کی، رسوم و بدعات کی، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوں، میں حق کے اوپر کیسے قائم رہوں، اے اللہ، میں تو اتنا بے بس ہوں کہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں، نہ مجھے شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے، یا اللہ، میں کہنے کو تو مومن ہوں لیکن تقاضا ایمانی پر عمل نہیں کر پاتا، اے اللہ میری مدد فرما، عافیت دے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا انت، آپ ہی ہمارے ماں باپ ملجا ہیں، ہم تو آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، بے بس ہیں، مجبور ہیں، ہماری بے بسی پر رحم فرما، ہماری حالتوں کو بدل دی، ہمارے ذوف ایمان کو قوت سے بدل دیجیے، تقاضۂ ایمان پر عمل کرنے کی توفیق دیجیے. یا اللہ ہم کو دین و ایمان کی فہم عطا فرمائی، جتنے محاسن ہیں ہم ان سے دور ہو گئے، رذائل کو ہم نے اپنی خوبیاں بنا لیا ہے. دیکھیے یہ جو ہے عجب اور خود پسندی بچوں کو سکھاتے ہیں، تکبر بچوں کو سکھاتے ہیں، خوب بجا کی تعلیم بچوں کو دیتے ہیں، حسنات سے ہمیں کوئی علاقہ نہیں، رذائل کو ہم نے اپنی خوبیاں بنا لیا. یا اللہ حسنات کی توفیق فرما دیجیے، رذائل سے ہم کو پاک صاف کر دیجیے. یا اللہ یہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی سو اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کی کھلم کھلا نافرمانیاں کر رہے ہیں، قانون شریعت و سنت سے ہم بغاوت کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے، ہمارا منشا پورا ہو جائے، ہم کو عاقبت نصیب ہو. یا اللہ بڑی گستاخی کی بات ہے، بڑی بدتمیزی کی بات ہے کہ ہم آپ کو ناراض بھی کرتے جائیں اور اپنی منشا کے مطابق اپنے فائدے کے مطابق دعائیں مانگیں اور یہ امید رکھیں کہ دعائیں قبول ہوں. یا اللہ ہمیں غیرت معلوم ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں بڑی شرم معلوم ہوتی ہے، کس منہ سے آپ سے معافی مانگیں، کس صورت سے کہیں کہ ہماری دعا قبول ہو. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، آپ قادر مطلق ہیں، رحمان الرحیم و غفار ہیں، آپ کی شان ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں. میں ایک عاجز بندہ ہوں، میری مدد کی. یا اللہ اس گرداب میں، اس معاشرے کے حوادث میں ہم حواس باختہ ہو کر رہتے ہیں، ہم پر رحم فرمائیے. یا اللہ ہمارے ایمان کو بیدار فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں شرم و حیا عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. یا اللہ ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی طرف رجوع ہونے کی توفیق ہمیں عطا فرمائیے. اپنی بارگاہ میں عز و نیاز کے ساتھ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. عرض حال کہنے کی توفیق فرمائیے. اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جانے کیا کیا آنے والے انقلابات ہیں، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. اگر یہ بھی نہ ہوتا ہمارے پاس تو ہم کہیں کے نہ ہوتے. یا اللہ باوجود ہمارے حواس باختہ ہونے کے آپ نے ہم کو کچھ لمحات عافیت کے عطا فرمائے، اس عافیت کا ہم شکر ادا کریں، اس کی توفیق عطا فرمائیے اور اس عافیت کو اور بڑھا دیجیے اور زیادہ سے زیادہ عافیت عطا فرمائیے. یا اللہ جب آپ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی ہے تو آپ کا وعدہ ہے کہ آپ قبول فرماتے ہیں. تو ہم نے آج تک جو گناہ کیے ہیں، کبائر ہوں یا صغائر، جو درگزشیں کی ہیں، دانستہ ہوں یا نہ دانستہ، سب آپ کے علم ہے، سب ہمارے اعمال نامے میں درج ہیں. یا اللہ ہمارے اعمال نامے کو صاف کر دے. ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ اس لمحے تک ہم سے چھوٹی بڑی جتنی لغزشیں ہوئی ہیں اور بھول چوک سے، غفلت سے جو کچھ ہم نے کیا ہے، آپ علیم و خبیر ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے. آپ کا وعدہ سچا ہے، آپ نے فرما دیا ہے کہ جو ہم سے پناہ مانگے گا ہم اس کو پناہ دیں گے، جو ہم سے استغفار کرے گا ہم اس کی توبہ قبول کریں گے. یا اللہ ہم بھی آپ کے بندے ہیں اور بہت ہی حواس باختہ، مغلوب و مجروح اور مظلوم بندے ہیں. ہمارے پاس سوائے آپ کے اور آپ کی رحمت کے کوئی چارہ کار نہیں. ہم پر رحمت فرمائیے، اپنا فضل فرمائیے، ہماری بے بسی کو دور فرما دیجیے، ہماری بے غیرتی کو دور فرما دیجیے، بے حیائی کو دور کر دیجیے. یا اللہ جو احوال اور پریشانی ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، اسامت اعمال ہے ہماری. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. دیکھیے فرماتے ہیں آخر میں دعا ہے، آخر میں فرماتے ہیں دیکھیے یہ دعا جو ہے یہی سرمایہ ہے، یہ دعا جو اس وقت ہم نے آپ نے کی انشاءاللہ ضرور قبول. ایسی اللہ تعالیٰ گر گرا کے مانگو معافی. اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ ہمیں بہت کچھ حاصل ہے، جو یہ سمجھا وہ مار کھائے. 10 گنا ہمارے ہر وقت ہوتے ہیں. توفیق عطا فرمائے.